कुछ जा सोए भी रात या सारी रात जागे रहे हैं आप? सोए थे? अभी चेहरे पे कुछ कच्ची नींद के आसार हैं अभी सोरे चेहरे पे, इसलिए मैं पूछा है। एक दो घंटे बस? और काम का क्या बना, कुछ खत्म किया? ठीक है, अब वक्त खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आज हमने सूरह असाफात से आवाज करना है और तिलावत भी और तर्जुमा भी। ठीक है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين وحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم منا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وإنهم قاصرات الطرف عين كأنهن بعد مكنون قال قائل منهم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون من البطون ثم إن لهم عليها لشعب من حميم ثم إن مرجعهم ليل الجحيم إنهم الفواباهم ضالين فهل على آثارهم يهرعون فهم على آثارهم يهرعون میں اس وقت نظر ہٹا کے آپ سے سوال کرنے لگا تھا اس لیے وہ اکھل پڑا گیا رہتی تھی سوال یہ کرنا تھا کہ رکوع ختم ہی نہیں ہو رہا کیا پڑھ چکا ہوں رکوع سے آگے اور کئی رکوع یہی رکوع چل رہا ہے ماشاء اللہ اچھا ہاں وہی دوسرا رکوع اس پوچھنے کے خیال سے نظر ہٹی نا تو میں اس کو پڑھ گیا فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين يركو دالي كسنے ہیں بعض بالکل چھوٹے رکو نکلتے ہیں بعض بہت بڑے بعض علماء نے میرا خیال ہے کہ یہ رکو اپنی فہم کے مطابق جو تسلسل مضمون تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں ان کے نزدیک مضمون ختم ہوا وہاں رکو ڈال دیا لیکن تحقیق طلب ہے ایک پہلے بھی کرائی تھی میں نے پہلے ہمارے ایک عالم صاحب تھے جو کہا کرتے تھے کہ یہ بین ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ڈالے گئے ہیں لیکن دوبارہ جب تحقیق کرائی تو پتہ چلا یہ نہیں اس میں ان کا یہ خیال تھا کہ ان آیات میں جو لفظ قف ڈالا ہوا ہے یا قم ڈالا ہوا ہے یا اور اس قسم کی توئے وغیرہ یا نہ ٹھہرو لا لکھا ہوا ہے یہ تمام گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ڈالے گئے ہیں. میں نے ان سے کہا تھا ہرگز درست نہیں ہے, اور ثبوت یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو قرآن کریم چھپے ہیں ان میں, اور انڈونیشیا میں اور ملیشیا میں اور پاکستان میں اور ربوہ میں, یعنی ہمارے احمدیہ جماعت کی طرف سے جو اشاعت ہوئی ہے, ان سب میں, ان تمام امور میں اختلاف ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح ہدایت دی ہوں وہ اتنے بڑے اختلاف کا نعوذ باللہ موجب بن جائیں کہ متقی لوگ, قرآن کریم شائع کرنے والے, اس سے محبت رکھنے والے ان ہدایات کو نظر انداز کر دیں. جب یہ دلیل دی تو پھر ان صاحب کو ہوش آئی, اور جب تحقیق کی گئی تو بالکل برعکس معاملہ نکلا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز کوئی ہدایت اس میں نہیں دی تھی. بعد میں آنے والے بعض قراء نے اپنے علم کو مستحکم سمجھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس علم کے مطابق جو بھی ہم کریں گے وہی کارروائی ہونی چاہیے, انہوں نے یہ زیر زبر ڈالی ہے جس کو مختلف علماء نے قبول نہیں کیا, اور بعض نے ان سے نظر ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی اور زیر زبر ڈال دی ہیں, یا یہ اس کو کہتے ہیں پنکچویشن کے نشان ڈال دیے ہیں. اسی تعلق میں مجھے یہ خیال آیا ہے کہ رکوع کے متعلق بھی غور کرنا چاہیے کہ رکوع کس نے بنائے ہیں اور کب ہدایات دی تھی. اس لیے اب علماء مرکز میں سن ہی رہے ہوں گے, وہ اپنی تحقیق ٹھوس بنیادوں پر تحقیق کر کے مجھے بھجوائیں تاکہ ہم رکوعوں کا یہ سلسلہ بھی دیکھ لیں کہ کس نے قائم کیا ہے. اب شروع کرتے ہیں ترجمہ. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. والصافات صفاً, قطار در قطار صف بندی کرنے والوں کو گواہ ٹھہرایا جا رہا ہے. ان کی قسم کھاتا ہوں, یہ کہہ سکتے ہیں ہم, یا قسم ہے ان قطار در قطار صف بندی کرنے والوں کی. فالتاليات ذکراً, اور ان کی فالزاجرات ذکراً, بس ان کی یا پھر ان کی قسم جو سخت للکار کے ساتھ ڈبٹنے والے ہیں, للکار کے ساتھ ڈبٹنے والے ہیں. زاجرات زجرن کی جو تکرار ہے اس کی وجہ سے ترجمہ کیا گیا ہے. وہ ڈپٹتے ہیں مقابل کے آدمی کو اور للکارتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. فالتاليات ذکراً, مگر ان کا یہ ڈپٹنا کوئی نفس کی بڑائی یا شوخی کے نتیجے میں نہیں ہے. جو اکثر فوجی جو حملہ کرتے ہیں وہ اس طرح کی آوازیں نکالتے ہوئے بڑھتے ہیں, بلکہ ذکر الہی کو بلند کرنے کی وجہ سے وہ دوسروں کو متربی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ اکبر کے نعرے یا ذکر الہی کی جو بھی صورتیں دل سے اٹھتی ہیں وہ بلند آواز سے وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے ان کا ڈپٹنا, اور اس کے نتیجے میں مقابل کی فوج متنبع بھی ہو جاتی ہے, اور یہ بات بتاتی ہے کہ وہ چھپ کر شب خون مارنے والے نہیں ہیں, وہ بزدلانہ حملہ نہیں کرنے والے جس کے نتیجے میں فوج کو پتہ ہی نہ ہو اور اچانک وہ حملہ ان پر ہو جائے. یہ واقعہ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاریخ سے منسوخ کیا جا سکتا ہے اس کی اور حکمتیں ہیں. اس میں اچانک ڈرا کر قتل و غارت مراد نہیں تھی, بلکہ قتل و غارت کو کلیتاً ناممکن بنا دینا تھا اور امن کے قیام کی خاطر تھا, نہ کہ ایک سوئی فوج کے قتل و غارت کے لیے اس قسم کا حملہ کیا گیا. مثلاً مکہ کی فتح, تو وہ ہرگز اس مضمون کے مخالف نہیں ہے. ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق تھا کہ صبح کے وقت حملہ کرتے تھے جب لوگ جاگ اٹھتے تھے, اور دور سے ہی ذکر الہی کی آوازیں بلند ہوتی تھیں تاکہ وہ اپنے دفاع کے لیے تیار ہو جائیں. یہ عام طریق ہے. وہ جو فتح مکہ کا طریق ہے وہ اس سے مختلف وجہ سے پیدا ہوا اور ان آیات سے متناقض نہیں ہے. وہاں بھی فتالیات ذکر کا مضمون جاری تھا. ان الہکم لواحد, اور ان کے ذکر کا خلاصہ یہ ہے کہ یقیناً تمہارا خدا ایک خدا ہے, ایک معبود ہے. وہ ایک معبود کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. وہ آسمانوں کا بھی خدا ہے اور زمین کا بھی. وما بینہما, آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی, اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. اس کے متعلق پہلے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ درمیان سے کیا مراد ہے. ورب المشارق, اور مشارق کا رب ہے. اس بات میں یہ معاملہ خوب کھول دیا ہے کہ پہلا اسلام کا غلبہ مشرق کی طرف ہوگا اور مختلف مشارق فتح ہوں گے, مشرق قریب, مشرق بعید اور درمیان کی دوسری مشارق. اور یہ پہلا غلبہ اسلام کی جو خوشخبری ہے ان قطار در قطار آگے بڑھنے والوں کے لیے, یہ واقعتاً اسی طرح ہوئی ہے. پوری مغرب کی طرف اسلام کا رجوع بعد میں شروع ہوا ہے, اور جہاں تک اسلام کے خدا واحد کے غلبے کا تعلق ہے, کلیتاً مغرب میں بڑھنے والی فوجوں نے اس وجہ سے وہ غلبہ نہیں حاصل کیا, بلکہ وہ غلبہ اقتصادی اور ملکی فتح, ٹیریٹریز کی فتح کی وجہ سے, کی خواہش کی وجہ سے ہوا ہے. آغاز میں انہوں نے موقع دیا ہو یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن انہوں نے جو موقع دیا ہے وہ دراصل ایک قسم کا بہانہ پیدا کیا ہے کہ آؤ ہم پہ حملہ کرو. مگر خالصتاً ان بنیادوں پر حملہ نہیں کیا جن بنیادوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افواج حملہ کیا کرتی تھیں. اس پہلو سے اگر تفصیل سے دیکھا جائے, اور میں نے ایک موقع پر بیان بھی کی تھی, ان دونوں اسپین کے غلبے اور آگے جو بڑھتا گیا غلبہ اس میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آپ کے ساتھ دشمنوں کی زمینوں پر یورش کرنا, یہ دو مختلف مضامین ہیں. اور یہ مضمون خالصتاً اسلام کے غلبے سے تعلق رکھتا ہے, کیونکہ یہاں المشارق کے رب کے طور پر خدا پیش کیا گیا ہے. اب اس کے بعد جو آیات شروع ہوتی ہیں, یہاں تک تو بالکل واضح مضمون ہے, اس کے بعد جو آیات شروع ہوتی ہیں وہ بہت مشکل مضمون پر مشتمل ہیں, اور یہاں ٹھہر کر آہستہ آہستہ ان کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب, یقیناً ہم نے نزدیک کے آسمان کو کواکب کے ذریعے زینت دی ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ کیا مطلب سمجھیں ڈاکٹر صاحب آپ اس کا؟ یہاں سے یہ سب مشکل مضمون شروع ہو جاتا ہے. یقیناً ہم نے قریب کے آسمان کو, کواکب کہتے ہیں ستاروں کو, کواکب کے ذریعے زینت دی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو دور, ایسے دور ستاروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ملینز آف یہ لائٹ ایئرز ہم سے دور ہیں. آپ نے تو ویسی بات کی ہے جیسے کہ کوئی گواہی دے رہا تھا کہ میں نے اس کو اتنی دور دریا کے اندر کشتی چلاتے ہوئے دیکھا ہے, یہ وہی شخص ہے. تو وکیل نے اس کو کہا تم کتنی دور دیکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا میں ستارے دیکھ سکتا ہوں. کتنی دور ہیں تم بتاؤ؟ تو اس طرح خلط ملط نہ کریں. یہ مضمون ہے سماعت دنیا سے تعلق رکھنے والا, اور ستارے سماعت دنیا میں نہیں ہیں. کواکب تمام تر سماعت دنیا سے باہر ہیں. تو بالکل اور مضمون ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں. زمین سے دیکھنے والوں کے نہیں سماعت دنیا کے اوپر ستارے بنائے گئے ہیں. سماعت دنیا کو ستاروں سے زینت بخشی گئی ہے. جو لوگ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سماعت دنیا سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, اور ستارے ان سے بالا ہیں. یہ مضمون اس طرح سمجھا جائے تو مادی لحاظ سے بھی درست اور روحانی لحاظ سے بھی درست. لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویخذفون من کل جانب. وہ تجسس کرتے ہوئے کے باوجود کہاں گیا حفظن, ہاں وہ حفظن من کل شیطان مارے. یہ سماعت دنیا جو ہے یہ دنیا کی حفاظت کر رہا ہے. من کل شیطان مارد, اب یہ جو من کل شیطان مارد ہے اس کے دونوں رخ ان آیات میں بیان ہوئے ہیں. ایک شیطان مارد دنیا کے لحاظ سے اوپر کا علم حاصل کرنے والا وہ آگے بڑھتا ہے, اور ایک وہ آسمان کے ٹکڑے جو زمین پر گرتے رہتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. دونوں شیاطین کے طور پر بیان کیے گئے ہیں, اور وہ لوگ بھی اسی آیت میں بیان ہوئے ہیں جو روحانی لحاظ سے تک بندیاں کرتے ہیں اور آسمان کی سٹڈی کر کے دنیا میں روحانی تبدیلیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں. تو ہر قسم کے امکانی طور پر اس آیت کے مستاق لوگوں کا ذکر یہاں موجود ہے. لیکن یہ جو سماعت دنیا ہے اس کے متعلق پہلے یاد رکھیں کہ حفظ من کل شیطان مارد, ہر قسم کے شیطان کی یہ سماعت دنیا حفاظت کرتا ہے, اور روحانی لحاظ سے اس سماعت دنیا میں ایسے ٹوٹنے والے شہاب ہیں, یعنی جو حملہ کرتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے ایک جگہ سے ٹوٹ کے گرے ہیں. وہ اس لیے شہاب نظر آتے ہیں کہ ان کا پیچھا کرتے ہیں جو بدبخت لوگ ہیں, اور ان کے پیچھے ایک چمکتا ہوا ٹریل دکھائی دیتا ہے. تو روحانی دنیا میں بھی اس سماج دنیا کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں. جتنے بھی اسلام پر حملہ کرنے والے تھے یا اب ہیں اس دنیا میں, سب سے زیادہ ان کی پیروی کیا حضرت مسیح علیہ السلام نے, اور تعقب کیا پیروی نہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ اور علماء نے. وہ لوگ ہیں جو سماج دنیا میں ایک چمکتا ہوا ٹریل جیسے پیچھے ایک سیارے کی ایک دھند سی دکھائی دیتی ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں, اور اس کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں جس کا یہ پیچھا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے آسمان پر ستاروں پر حملے کی کوشش کی تھی, اور وہاں کواکب میں تمام ستارے اور چاند سورج سب شامل ہو جاتے ہیں. کواکب ایک جنس کے طور پر بیان ہوا ہے جو آسمان کی بلندیوں پر روشن آسمان خدا نے بنایا ہے جس میں یہ سب جڑے ہوئے ہیں. ان پر حملے کی نیت سے جو لوگ بھی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں سماج دنیا ہی میں ان پر بارش شروع ہو جاتی ہے دفاع کی, اور اس کے نتیجے میں وہ دہوراً وہ دھتکار دیے جاتے ہیں, ان کی کچھ پیش نہیں جاتی. اس لیے میں نے کہا تھا یہ آیات بہت الجھی ہوئی, اور الجھی تو نہیں مگر اتنے مضامین سمیٹے ہوئے ہیں تھوڑی سی جگہ میں کہ بہت آہستہ آہستہ دیکھ دیکھ کے اس میں سفر کرنا پڑے گا. لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویخذفون من کل جانب. وہ تجسس کے باوجود ملأ اعلی کی کوئی بات نہیں سن سکتے, انہیں مردود ٹھہراتے ہوئے ان پر ہر طرف سے پتھراؤ کیا جاتا ہے. اب یسمعون الی الملأ الاعلی کا روحانی معنی تو بالکل صاف سمجھ آ رہا ہے کہ وہ آسمان سے بے تعلق ہوتے ہیں, آسمانی باتوں کا ان کو کوئی علم نہیں ہوتا. خدا تعالیٰ اپنے پیاروں میں سے جس کو بھی پسند فرماتا ہے ان کو غیب کا علم دیتا ہے, اور یہ جو اپنے کان لگا کے دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا اور جھوٹی پیشگوئیاں کرتے ہیں, ان پر شیطان تو نازل ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے کچھ کوئی کلام نہ نازل ہوتا ہے نہ یہ سن سکتے ہیں باوجود کوشش کے. وَيُخْزَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِب, ہر طرف سے ان پر پتھراؤ کیا جاتا ہے. پتھراؤ سے مراد تقدیر الہی کے نتیجے میں جب ان کی ساری کوششیں مردود ٹھہرتی ہیں اور پتھراؤ ان کو ناکام اور نامراد کر دیتا ہے, پتھراؤ کے نتیجے میں فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ پتھراؤ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف اشارہ ہے. کچھ ان کے پیچھے خدا کے بندے لگتے ہیں جو روحانی پتھراؤ کرتے ہیں, کچھ تقدیر الہی ان کی ہر کوشش کو نامراد کر دیتی ہے. اس پہلو سے اس آیت کا مطلب یہ بنے گا, لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویخذفون من کل جانب, ہر طرف سے ان پر پتھراؤ کیا جاتا ہے. دہوراً ولہم عذاب واصب, اس حالت میں پتھراؤ کیا جاتا ہے کہ وہ دھتکارے جاتے ہیں, ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوتی. ولہم عذاب واصب, ان کے لیے ایک چمٹ جانے والا عذاب مقدر ہے جو ان کو پھر چھوڑتا نہیں. اور یہی منظر آسمان سے گرنے والے شعب ثاقب میں ہمیں نظری طور پر دکھائی دیتا ہے, منظر کے طور پر دکھائی دیتا ہے. شعلہ اس ٹکڑے کو جو داخل ہوا ہے چھوڑتا نہیں جب تک زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اتنا بھسم نہ کر دے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. تو یہ وہ لوگ ہیں, لہم عذاب واصب, ان کو چمٹ جانے والا ایسا عذاب جو نامراد کیے بغیر ان کو چھوڑے گا نہیں, یہ ان کے مقدر میں ہے. الا من خطف الخطفۃ فأتبعہ شہاب ثاقب, ہاں سوائے ایسے لوگوں کے, چند ایک ایسے جو کوئی نہ کوئی بات اچک لیتے ہیں, ان کو بھی چھوڑا نہیں جاتا, ان کے پیچھے بھی ایک چمکتا ہوا ستارہ تعاقب کرتا ہے. چمکتا ہوا ستارہ یا شعلہ تعاقب کرتا ہے, شہاب ثاقب ایک شعلہ تعاقب کرتا ہے. یہاں خطف الخطفتا, الا من خطف الخطفتا سے بعض ایسے لوگ مراد ہیں جو انبیاء کی نقالی کرتے ہوئے بظاہر میں نقالی کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ وجہ ہے اس کی کامیابی کی, اور ویسا بن کر دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں. جیسا کہ سامری تھا, سامری کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس نے اقرار کیا کہ میں نے آثار رسول سے کچھ چن لیا, دیکھ لیا کہ کس نیچ پر موسیٰ کاروائی کر رہا ہے, پھر اس کو موسیٰ کو چھوڑ دیا, اس کے دین کو چھوڑ دیا, اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ موسیٰ کی چلاکی تھی, اس طریق پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا, میں نے بھی ایک راستہ اختیار کر لیا. آج کل بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے کئی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے یہ دھوکے دیے لوگوں کو پیشگوئیاں کر کر کے, کہ جس طرح مسیح موت کو سمجھتے تھے لوگ مان گئے تھے, پیشگوئیاں کی اور بات سچی نکلی ان کے نزدیک, اور ان کے نزدیک اکثر جھوٹی نکلی. تو انہوں نے کہا ہم بھی پیشگوئیاں کر کے دیکھ لیتے ہیں, اور چونکہ عامت الناس ان کے پیچھے تھے اس لیے جتنا مرضی جھوٹ بول جائے ان کو فرق ہی نہیں پڑتا, تو اتفاق سے سچی نکلا ہے تو انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ دیکھ لو یہ پیشگوئی سچی نکلی. مگر جماعت احمدیہ کے متعلق اس کی تقدیر بدلنے کے تعلق میں ان کے سارے دعوے اور ان کی ساری پیشگوئیاں بلا شبہ جھوٹی نکلتی ہیں, اور ان کی طرف سے جو فرضی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو خدا نے بیان ہی نہیں کی, وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہیں اور ان کو بھی ذلیل و رسوا کر دیتی ہیں. بعض لوگوں نے پیشگوئیاں اسی طرح کی, وہ یہ سمجھتے ہوئے گویا مسیح اور نعوذ باللہ من ذالک ایسی باتیں کیا کرتے تھے, انہوں نے کہا مجھے ہمیں شیطان نے بتایا ہے کہ تمہارا انجام ایک سال کے اندر یہ ہو جائے گا. اب وہاں لفظ شیطان جو انہوں نے بولا ہے اسی لفظ کو بعض دوسرے علماء نے خدا کے لفظ سے باندھ دیا, اسے تبدیل کر دیا, مگر یہ جو شخص شیطان کہہ رہا تھا इसको इतना पता था कि अगर इसने खुदा पे झूठ बोला तो मारा जाएगा, और झूठ बोलना चाहता था खुदा वालों पर, तो उसी झूठ में अपने झूठे होने का इकरार कर दिया, क्योंकि शैतान उतरता ही उन लोगों पर है जो कज़्ज़ाब और लईन लोग हैं। अपने सच साबित करने की खातिर अपना झूठ साबित कर बैठा और अपनी तरफ से हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक अंदाज चुराया। वो मुकाबिल के पेशगियां मुखालिफ के खिलाफ पेशगोईयां किया करते थे, मैं उनके जानशीन के खिलाफ पेशगोई करता हूँ, और अगर वो इस अरसे में मर गया तो दुनिया देख लेगी कि अंदर झूठी है, मैं उछालूंगा इस पेशगोई को और इसको कबूल करने के लिए सारी दुनिया तैयार होगी। जब उसको ललकारा गया और बताया गया कि तुमने तो अपना झूठ खुद ही साबित कर दिया, तो यहाँ तक उसने मलूनों वाली हरकत की कि काश शैतान तो अंबिया पर भी उतरते हैं। उस बात को सच्चा करने के लिए एक और ऐसा खबीसाना झूठ बोला जिसको कुरान करीम की आयत कुल्लियत में झुटा रही है। अंबिया शैतान को तो इजाजत भी नहीं कि अंबिया की उमनिया में ही दखल दे दे। इल्हाम इलाही में शैतान का दखल तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। शैतान किस पर उतरते हैं? कुरान करीम की आयत वाज़ेह है, किसी को याद है? अफ़ाक नसीन। शैतान उतरते हैं सख्त झूठे और सख्त गुनहगार पर। तो उसके बाद से मैंने उस बदबख्त को कहा कि अब तुम्हारा मेरे साथ कोई मामला नहीं है, क्योंकि जो अफाकिन असीम अपने मुंह से अपने आप को साबित कर उससे मुबाला कैसा, वो तो ये कहते ही मुबाला हार गया। मुबाले का गरज का मकसद होता है सच्चे को पहचानना और झूठे से उसकी तफरीक करना। तो जो मुबाले के पहले कदम पे ही खुदकुशी कर ले और अपने कौल से अपने हारने का इतराफ़ कर बैठे, मैंने सब दुनिया के अहमदियों को कहा था तुम खामखा बहुत ज़्यादा हसास ना बनो, उसके साथ तुम्हारा मुबाला जायज़ ही नहीं है जो झूठा हो और अपने झूठ का इकरार कर रहा हो। आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुबाला किया था बिल्कुल इसके बरक्स सूरत थी। वो लोग अपने सच्चे होने का ऐलान करते थे और खुदा की तरफ से होने का ऐलान करते थे, और हजरत मसीह के मुतालिक जो अकीदा रखते थे कहते यही अल्लाह की तरफ से अकीदा है। अगर वो ये कहते कि हम शैतान के बंदे हैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनको घुसने भी नहीं देना था मस्जिद में, दूर से धतकार कर उनको वापस कर दिया जाता। बस इस शैतान का मामला खुदा के सुपुर्द है, वो जलील कर भी रहा है, मजीद जलील करता चला जा रहा है, लेकिन इसके मुकद्दर में अभी और जिल्लतें देखना बाकी हैं। लेकिन जहाँ तक पथराव करने वाले लोगों का ताल्लुक है, सब दुनिया से अहमदी उठकर इस पर पथराव जरूर करते हैं और बड़ी तकलीफ होती है। अभी एक वाक्या गुजरा है, वहाँ एक ऐसा शख्स का नाम था इकबाल, जिसका भाई मुखलिस अहमदी है और वो बचपन से ही अरब था, उसने इसकी तईद में जमात के खिलाफ कोई बकवास की और उस बकवास को अल्लाह ने ऐसा उठाया कि बैने ही वो बातें जो हमारे खिलाफ लिख रहा था खुद एक गड़े में गिर के हलाक हो गया, और गंदे गड़े में गिर के हलाक हुआ। उसके भाई ने खुद मुझे चिट्ठी लिखी कि मेरी तौबा जो उसके साथ हाल हुआ है, अब दुआ करें कि अल्लाह मुझे बचाए। इसकी तफसील इस वक्त मुझे याद नहीं, मगर कनाडा की जमात और अमेरिका की जमात ने उसको इंटरनेट पे चढ़ा दिया। अब उसको आग लगी हुई, क्योंकि वाकया ऐसा गुजर गया है जो उसको झूठा और उसके लानती होने को कतन साबित कर रहा है। तो इसलिए अगर उसकी ज़िंदगी मुकद्दर है कुछ और, तो अपनी ज़िल्लतें देखने के लिए मुकद्दर है। पहले दिन से ही उन ज़िल्लतों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया है, और जैसा कि कुरान करीम फरमाता है कि अजाब ऐसा होगा जो चिमट जाने वाला अजाब है, उसने छोड़ना ही नहीं है, उसको सारी ज़िंदगी आग में जलेगा और सारी ज़िंदगी एक अजाब के बाद दूसरा अजाब देखता चला जाएगा। फस्तफते हिम, أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من تين لازق. ایک عذاب کے چمٹنے کا ذکر تھا اور ایک اور چمٹنے کا ذکر ہے جو اللہ کی تخلیق سے تعلق رکھتا ہے. تو ان سے پوچھ کیا وہ کہ پیدا کرنے میں زیادہ سخت اشد ہیں, مضبوط ہیں, یعنی کیا وہ خلق میں کچھ زیادہ مضبوط تخلیق کرتے ہیں, ام من خلقنا, یا وہ زیادہ مضبوط تخلیق ہے جو ہم نے پیدا کی ہے. انا خلقناہم من تین لازم, ہم نے انہیں چمٹ جانے والی مٹی سے پیدا کیا ہے. اب یہ چمٹ جانے والی مٹی ساری ایولوشن کا راز ہے. ساری ایولوشن کی کہانی انسان تک پہنچ کر تین لازم کی تفسیر ہے. اس موقع پر اس کی گنجائش نہیں, مگر میں مختلف مواقع پر کرتا رہا ہوں اور آئندہ بھی اس کا ذکر کرتا رہوں گا. لیکن ایک طرف عذاب ہے جو ان بلوؤں کو چمٹتا ہے, اور ایک طرف وہ تین لازم کی خوبیاں ہیں جو ان سے الگ نہیں ہوتی اور ان کے قدم آگے بڑھاتی چلی جاتی ہیں. یہ باتیں, تین لازم والی باتیں, یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ آتی تھیں اور باقی خواہش لوگوں کو نہ سمجھتے ہوں, رسول اللہ علیہ وسلم اس پر ضرور تعجب میں مبتلا ہو جا کرتے تھے. عجب تک ہمارا تعجب سے زیادہ پسندیدگی کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے, اور تعجب کا مضمون بھی ساتھ ہی ہے. بس ایسی حیرت انگیز انکشاف پر جو یہ آیت کر رہی ہے, بل عجب تھا, تو بڑی پسندیدگی کے ساتھ حیرت میں غرق ہو جاتا ہے, کیا شان ہے اللہ کی. وہ یہ سرون, اور اسی بات پر یہ پاگل تمسر کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ, حالانکہ یہ نصیحت ان کے لیے بھی تھی, جس نے نصیحت سے فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا گیا. لیکن ان بدبختوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو خوب نصیحت کی جائے پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے. بس یہ تمام گزشتہ آیات ذکرو کی تفصیل پیش کر رہی ہیں. اگر ان کو رفتہ رفتہ سمجھ کر آپ آگے بڑھیں تو بہت ہی خوبصورت مضمون, بہت ہی وسیع مضمون, جو حقائق دنیا سے بھی وابستہ ہے اور حقائق آخرت یا دینی حقائق سے بھی وابستہ ہے, اور دونوں کو یہ مضمون چمٹا ہوا ہے. اور آخر پر فستفتہم والا جواب ہے, بل عجبت و یسخرون, اس پر ساری تان ٹوٹتی ہے بات کی, کہ اگر تو سمجھ سکے ان باتوں کو جیسے کہ خود سمجھتے تھے, تو سوائے اس کے کہ نہایت پسندیدگی کے ساتھ ان باتوں کو دیکھے اور اس پسندیدگی کے عالم میں محو ہو جائے, اور کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. لیکن ان بدبختوں کا یہ حال ہے, انہی باتوں سے یسخرون, یہ تمسخر کرتے ہیں, اور جو ان کو نصیحت کی گئی لا یذکرون, اس سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ, اور جب وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نشان دیکھتے ہیں تو مذاق اڑانے لگتے ہیں. یہاں پہلے جو گزرا ہے مضمون وہ ہے بل عجبت و یسخرون, اسی مضمون کو یہاں دوسرے باب میں بیان فرمایا گیا ہے, جو یہ ہے وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ. یہ کیا وجہ ہے؟ اور اہل گرامر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فرق کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ اس باب میں کون سی ایسی بات ہے جو یہاں مزید بیان کرنی ضروری تھی؟
طلب کا کچھ مفہوم ہوتا ہے, تکلف, دوسروں کو شامل کرنا, یہ مفہوم کچھ لگتا.
ٹھیک ہے, مگر دراصل اس کا موازنہ یہ ہے کہ وہ آیات فاستفتہم اہم اشد وخم امن خلقنا انا خلقنا من طین لازب, ان کی سمجھ سے باہر تھی, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو پسند کر رہے تھے, اور وہ اپنی سمجھ سے باہر ہونے کی وجہ سے ان کو ظاہر لغو سمجھ رہے تھے, اس لیے یسخرون یہ کیا باتیں کر گئے, بالکل بے معنی باتیں ہیں. لیکن یہاں جب آیت ان پر دیکھتی ہے, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی آیت ہے, پھر تمسخر تلاش کرنے کے لیے اس آیت کے میں کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں. یستسخرون میں دل ارادہ کوشش کر کے تمسخر کی باتیں تلاش کرنا شامل ہے. بس جب ان کو ایسی آیت دکھا دی جائے جو بالکل کھل کے ان پر روشن ہو جاتی ہے, تو افراتفری میں پھر وہ اس میں وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس اسقام کو, اور یہی ان غیر احمدی مولویوں کا حال ہے ہمارے ساتھ, اگنی شوشن کے ساتھ. جب ظاہر ہو جائے آیت تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی اسقام نکالتے ہیں, جیسے چاند سورج کی گواہی ظاہر ہوئی تو اسقام نکالنے لگے. وقالوا ان ھذا الا سحر مبین, اور اگلے اقرار نے منوا لیا, بیچ میں سے یہ جانتے ہیں کہ آیت ہوتی تھی, تو کہتے ہیں جادو ہے, کھلا کھلا جادو ہے, اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نشانات کے اوپر بھی اسی قسم کا اظہار انہوں نے کیا ہے کہ اس نے بات چراکی سے بنوا لی ہے, اس کے پیچھے کوئی قوم حکومت تھی, کوئی طاقت تھی جس نے یہ بات کروا دی. بس سحر سے مراد محض وہ جادو نہیں جو رسمی طور پر سمجھا جاتا ہے, بلکہ ہر وہ کوشش جو حقیقت سے آنکھوں پر حقیقت پر پردہ ڈال دے اور اپنا مطلب دکھانے کے لیے ایک جعلی عکس دکھائے, اس کو سحر کہتے ہیں. تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان نظر تو کچھ آ رہا ہے, لوگ متاثر ہو رہے ہیں, لیکن ایک جعلی عکس ہے اور اس نے حقیقت پر پردہ ڈال کر جھوٹ سے کام لیا ہے. سحر ان معنوں میں جہاں عمدن جھوٹ سے حق پر پردہ ڈالا جائے اس کو کہا جاتا ہے. بس وہ کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین, یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. اب آیت ظاہر ہوئی ہے, اس کو جھٹلانے کے لیے پوری کوشش کی, بات نہیں بنی, تو آخر یہ بہانہ بنایا, کچھ ہوا ضرور ہے, اس سے آنکھیں چندھیا گئی ہیں, مگر یہ محض ایک جادو ہے. جادو کہہ کر عوام الناس کا خیال دوسرے جادو کی طرف منتقل کرنے کی ایک کوشش ہے. عامۃ الناس جس طرح پہلے زمانوں میں جادو کے قائل تھے اور سمجھتے تھے ایک بڑا جادوگر ایک بعض حیرت انگیز کرشمے دکھا سکتا ہے, اور وہ نبوت کے کرشموں سے گویا ملتے جلتے ہیں, یہی مضمون آج بھی اسی طرح جاری ہے. بس جب یہ لوگ جادو کہتے ہیں تو واقعتاً بعض مخالف عوام الناس حضرت مسیح صاحب کو موضوعوں کو اسی قسم کا جادو کہنے لگ جاتے ہیں, یہ تو ایک دھوکہ سا ہوا ہے, جادو کر دیا گیا ہے. اور بعض لوگ آج کل بھی مجھے اپنے خطوں میں لکھتے ہیں کہ جب ہم نے فلاں نشان اپنے دوست کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا یہ جادو تھا, تو ہم اس کا کیا جواب دیں؟ میں ان کو لکھتا ہوں کہ یہ جواب ہے اس کا, کہ یہ جادو سارے نبی کیا کرتے تھے. وہ اب اصل ایسی بات کو پکڑتے ہیں جس پر عوام الناس یقین ہی نہیں کر سکتے, اس لیے یہاں کے نشانوں کا توڑ اور رد اس دعوے میں تلاش کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. وہ سمجھتے ہیں یہ تو بظاہر اتنی لغو بات ہے کہ اس کو عامۃ الناس بھی سمجھتے ہیں, کون دفنا کے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کل نہیں, ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ عیسائی بھی اور مسلمان بھی دوبارہ جی اٹھنے کے عقیدے پر قائم ہیں, مگر جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ دوبارہ جی اٹھنے والی حرکتیں ہی نہیں ہیں. پاکستان میں رمضان کے زمانے میں دنوں میں ہی جتنی بے حیائیاں اور صفاقیاں گلیوں میں ناچی ہیں, وہ ان سے علاوہ ہیں بے شمار بہائیوں کے جو گھروں کے پردوں میں کی جاتی تھی، لیکن جو گلیوں میں ناچی ہیں وہ اتنی خوفناک اور ذلیل ہیں کہ کسی مسلمان کہلانے والی قوم کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ قوم جس کی طرف منسوب ہوں اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آخرت کے عقیدے کے قائل ہیں. بس عملاً وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جب مر جائیں گے تو کس نے اٹھایا جانا ہے، کون پوچھا جائے گا، یہ لوگ بھی پاگل ہوئے ہیں، جن کو ان کو موت کا ڈراوا دو تو کیا فرق پڑتا ہے. ہمارے بڑے، ہمارے سیاستدان، ہمارے چھوٹے، ہمارے علماء، ہمارے جاب جولا سب ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ کھلم کھلا دین پر جھوٹ بول رہے ہیں، کھلم کھلا بدکاریوں، بے حیائیوں، دھوکوں میں مبتلا ہیں، اور مرنے کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. کوئی خوف پر ڈلانے کا خط لکھ کے دیکھیں کسی کو، اس کے ردی میں فرق کہیں دے گا کہیں بکواس، جو مر جائیں چھٹی ہو جائے گی. بس یہ وہ مضمون ہے جس کو ہر ہمیشہ ہر قوم نے اٹھایا ہے. وہ کہتے ہیں اعضا متنا و کنہ ترابن و اضامن آئنا لمبوس ہوں، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے کیا پھر بھی ہم اٹھائے جائیں گے؟ اب آباؤ الاولون، کیا ہمارے پرانے آبا بھی اٹھائے گئے؟ قل نعم وانتم داخلون، تو کہہ دے ہاں تم اٹھاؤ تو جاؤ گے، لیکن اس حال میں کہ تم ذلیل ہو گئے. اب یہ بہت لطیف اشارہ ان کے دعوے کی طرف ہے، ہڈیاں اور گلی سڑے پنجر ذلیل ہوتے ہیں. تمہارا اس پر زور ہے تو یہ بھی سمجھ لو اٹھاؤ تو جاؤ گے، مگر ان گلی سڑی ہڈیوں کی طرح ذلیل ہو کر اٹھایا جاؤ گے. ذلت کا دعویٰ درست ہے لیکن کیسے اٹھائے جاؤ گے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، ان کے لیے تو ایک ڈانٹ ہے، بہت بڑی ڈپٹ ہے، تو ایک ہی ہوگی. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ دیکھنے لگیں گے، ان کے سامنے وہ دوسری دنیا کا منظر ظاہر ہو جائے گا. وقالوا، اور وہ کہیں گے یا ویلنا ہذا یوم الدین، وائے ہلاکت، ہم تو مارے گئے، یہی تو جزا سزا کا دن ہے. یعنی درمیان میں تو ہوش نہیں ہوگی، جب ہوش آئے گی تو دکھائی دے دے گا کہ جس چیز کو ہم جھٹلایا کرتے تھے وہ سچی نکلی، اور ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا ہوگا. ہذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. یوم الفصل میں فیصلے کا دن اس طرح بھی ہے کہ اچھے اور برے کو الگ الگ کر دیا جائے گا. جو گندے اور بدکار لوگ جن کا انجام برا ہونا ہے، جو جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں، ان کو ایک طرف پھینک دیا جائے گا، اور جو سچے اور پاک لوگ ہیں وہ ان سے نتھار کر الگ کر دیے جائیں گے. احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، ان لوگوں کو اکٹھا کرو. ابھی اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہو گیا جس میں مخاطب فرشتے ہیں. احشر الذین ظلموا، ان سب کو اکٹھا کرو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا. وازواجہم، ازواج اکٹھا فعل مفعول ہے، ازواجہم ہونا چاہیے. اوشر الذین ظلموا و ازواجہم، ان کو اکٹھا کرو اور ان کے زوجوں کو بھی. اب یہاں ازواجہم سے مراد بیویاں یا خاوند نہیں ہیں، بیویاں اور خاوند بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کے کردار ان جیسے ہوں. بس ازواجہم سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ ہر جہنمی کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی، یہ ہر جہنمی عورت کا خامل بھی جہنم میں جائے گا. فرعون کی بیوی نے جو دعا کی تھی اس سے بات کھل جاتی ہے، اس کی زوجہ تھی مگر جنت میں گھر طلب کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے سن لی. اس لیے ازواجہ ہوں کہ لفظ سے دھوکہ نہ کھائیں، دوسرے ازواج ہم سے مرادی ہے ان سے اپنے کردار میں ملتے جلتے لوگ ہم قماش بھی ازواجہم کہا جا سکتا ہے. تو انہوں نے جو ظلم کیا اور وہ سارے ہم قماش جو ان کی آوازوں میں ہاں ملانے والے ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ تھے ان سب کو اکٹھا کر دو. وما کانو یعبدون اور اس چیز کو بھی ان چیزوں کو بھی اکٹھا کر دو جو وہ جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. اب یہ مضمون جو ہے یہ پھر وہی ویسا ہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے. جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اگر ان کو اکٹھا کرو گے تو ایسے انبیاء بھی آ جائیں گے, ایسے خدا کے محبوب بندے بھی آ جائیں گے جن کی اس دنیا میں لوگوں نے عبادت کی ہے, تو وہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے ان کے ساتھ. حالانکہ اس دن کو یوم الفصل فرمایا گیا ہے, فرمایا من دون اللہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا فاہدوہم الی صراط الجحیم اور ان کو جہنم کے رستے پر ڈال دو, لیکن وقفوہم انہم مسلمون. یہاں سے اتنا خوبصورت ڈرامائی موڑ موڑا گیا ہے جو ان خدشات کو دور کرے گا جن خدشات کا میں نے اشارہ کیا تھا. یہ تو ایک عمومی فیصلہ ہے نا, جو اس کی بھی عبادت کرے سب کو لے جاؤ, نہیں ذرا ٹھہرو, وقفو ہوں ان کو روکو, انہم مسلون ان سے تو سوال کیے جانے ہیں. مالکم لا تناصرون اب کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے, بل ہم الیوم مستسلمون بلکہ اس دن اس فیصلہ کن دن میں یہ تو ہتھیار ڈال دیں گے, کوئی دلیلیں کام نہیں آئیں گی. اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون اور ان میں سے بعض کی طرف سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوں گے. قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں وہ رہنما ان کی یہ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے. اس سے انبیاء اور نیک لوگ خود بخود مستثنا ہو جاتے ہیں, وہ جہنم میں ایک دوسرے کو یا اپنے رہنماؤں کو جن کو کہا جائے کہ ان کو بھی جھونک دو جہنم میں ان کو مخاطب ہو کے یہ کہیں گے کنتم تاتوننا عن الیمین تم ہمارے پاس مذہبی وسوسے لے کر آیا کرتے تھے. عن الیمین سے مراد ہے دائیں طرف سے آیا کرتے تھے, یعنی مذہبی وساوس لے کر ہمارے دلوں کو گمراہ کرنے کی خاطر ہمارے پاس آیا کرتے تھے. قالوا بل لم تکونوا مومنین وہ جواب دیں گے کہ تم بھی تو کسی صورت ایمان لانے والے تھے ہی نہیں, ہم تو آیا کرتے تھے لیکن ہم پر ذمہ داری نہ پھینکو, تمہارا اپنا یہ حال تھا. بل لم تکونوا مومنین ہم آتے یا نہ آتے تم نے کسی قیمت پر ایمان لانا ہی نہیں تھا. ما کان لنا علیکم من سلطان ہمارے پاس تم پر دلائل کی کوئی برتری ہمیں حاصل نہیں تھی. وما کان لنا علیکم من سلطان سلطان سے مراد دلائل کی برتری ہے. بل کنتم قوما طاغین بلکہ تم خود ہی ایک حد سے گزرنے والی قوم تھے, بس آیا تو کرتے تھے مگر ہمارا آنا یا نہ آنا بے تعلق بات ہے, کیونکہ تمہاری سرشت میں وہ باغیانہ صفات داخل تھیں, وہ گمراہی کی عادتیں داخل تھیں جن کے نتیجے میں تمہیں آج جہنم میں جھونکا جا رہا ہے. اور اس نے ان سب جہنمی رہنماؤں کو جہنم کی رہنماؤں کو ان لوگوں سے بالکل ممتاز کر دیا جو دائیں طرف سے آ کر نیکی کا پیغام دیا کرتے تھے. بس اس آیت کریمہ میں ہرگز وہ فرضی معبود داخل نہیں ہوتے اس تفصیل کے بعد جن فرضی معبودوں نے جب بھی دی نیکی کی تعلیم دی, اس لیے یوم الفصل ہی ہے. ان آیات نے اس دن کی سے پردہ اٹھا دیا کہ کیسے وہ یوم الفصل ہوگا. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون, بس ہم پر ہمارے رب کا قول صادق آ گیا, ہم یقیناً عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. فاغویناکم انا کنا غاوین, اب بظاہر اس اعلان میں اور اس سے پہلے اعلان میں ایک تضاد ہے. یوں لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا, اس آیت میں یہ لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا, پچھلی آیت میں ہے کہ تم نے گمراہ ہونا ہی ہونا تھا, ہمارے گمراہ کرنے سے کیا سوال, کیا فرق پڑتا تھا. لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ گمراہ کرنے کی کوشش ان میں ضرور تھی, اس کا انکار نہیں کر سکے. فاغویناکم, بس ہم نے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے. اور غاوین کی ایک صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ گمراہ لوگ اپنے تک کی گمراہی کو نہیں رہنے دیتے, وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ان میں سے جو بد صفات لوگ ہیں وہ ان کے اثر کو عبور کر لیتے ہیں, اور جو نیک اور پاک لوگ ہیں وہ ان کے اثر سے بچائے جاتے ہیں. یہ معاملہ اعتقاد سے ہی تعلق نہیں رکھتا بلکہ فاسقانہ زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے. فاغویناکم انا کنا غاوین, ہم جب گمراہ ہو گئے تو ہمارے اندر یہ بات داخل ہو گئی ہے کہ ہمیں تمہیں بھی گمراہ کرنا, جتنے لوگ شامل کر لو اتنے اچھا ہے. یہی غوا کا مضمون شیطان کے تعلق میں قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ تو نے تجھے مجھے غاوین میں مقرر کر دیا, اب میرا حق ہے میں جتنے بھی شامل کر لوں اپنے ساتھ. تو ان آیات کا تعلق سارے قرآن مضامین سے ہے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, بس آج کے دن یقیناً یہ عذاب میں مشترک ہوں گے, یعنی اس وجہ سے ایک کا عذاب دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوگا, یا ایک کو سزاوار ٹھہرایا جائے گا دوسرے کو نہیں ٹھہرایا جائے گا کہ ان کو کسی نے بہکایا تھا. بہکانے والے بھی خود پہلے گندے تھے تو بہکانے لگے, اور بہکنے والے خود اپنی ذات میں بہکے ہوئے تھے, اس لیے عذاب میں سب مشترک ہیں. عذاب کے لحاظ سے ان کو بھی ہوگا ان کو بھی ہوگا. انا کذالک نفعل بالمجرمین, یقیناً ہم اسی طرح مجرمین سے سلوک کیا کرتے ہیں. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. اب یہ ساری آیات اس خدشے کو کلیت ظاہر کرتی چلی جاتی ہیں جو کسی کے دل میں وہم پیدا ہوا ہو کہ جھوٹ ان معبودوں میں جو معبود نہیں ہیں نیک لوگ بھی شامل ہیں, اور گویا نعوذ باللہ ان سے بھی خدا کا یہ سلوک ہوگا. وَإِنَّا كَذَلِكَ نَفْعُ بِالْمُجْرِمِينَ, ہم نے جس سلوک کا ذکر کیا ہے جہنم والے سلوک کا, یہ ہم صرف مجرمین سے کیا کرتے ہیں. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, وہ پاک بندے خدا کے, وہ انبیاء جن کو فرضی معبود بنایا گیا ہے, وہ کب کہا کرتے تھے کہ خدا ایک نہیں ہے, کب ان کا رد عمل ایک کہنے والوں کے خلاف وہ ہوتا تھا جو اس ظالم سوسائٹی کا رد عمل وہ کرتا ہے. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, وہ تکبر نہیں کیا کرتے تھے نیک بندے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی یہ کہا جاتا ہے اللہ ایک ہے اسی کی طرف آؤ, توحید کے پیغام دیتے ہیں, دنیا داروں کو اپنا خدا نہ بناؤ, یستکبرون, یہ بندے گندے لوگ تکبر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ کی طرف بلانا پاگلوں کا کام ہے, ہم طاقت کے سرچشموں پہ ہاتھ ڈالنے والے لوگ ہیں, کون ہے جو ہمیں ان طاقت کے سرچشموں سے الگ کر سکے. یہ تکبر جو ہے جھوٹی سرفرازی کا یا جھوٹی طاقت کا, یہ ان کے ساتھ ان کی سرشت کو ظاہر کرنے والا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سزا دی جائے گی. یقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون, वो कहते हैं कि क्या हम अपने माबूदों को तर्क कर दें एक पागल शायर की वजह से, एक ऐसे शख्स की वजह से जिसके कलाम में शायरों वाला हुस्न तो है लेकिन शायरों वाला झूठ भी शामिल है। एक ऐसे शख्स के खातिर हम अपने माबूदों को तर्क कर दें जिसको जुनून हो गया है अपने रब का, अपने रब के इश्क में पागल हो गया है, यानी अपने दावे की धुन में वो पागल हो गया है और उसकी बातों की खूबियां और दिलकशियां हमें धोखा नहीं दे सकती क्योंकि शायर इस किस्म की बातें किया करते हैं। सुनी कुछ रुको ही लंबा है, कल इंशाल्लाह इसी रुको को शुरू करेंगे, नोट कर लें हैं। और व्हाट्सएप क्या हाल चाल है नवशर साहब, सोने की करें अब बड़ी मुश्किल से अपने आपको संभाल के रखा हुआ आपने है क्या नहीं, थोड़ी देर सो जाए कोई नुकसान नहीं होगा, अब सियासत तक एक गुटी लगा लें फिर आपको काम की दोबारा ताकत मिल जाएगी, ठीक है कि नहीं, मान लिया कि नहीं? अच्छा जी।